میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرے، نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قیامت کے دن اس قوم پر ذلت اور نحوست مسلط کر دی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، وہاں درود کو ترک کرنا یہ بہت نقصان دہ ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، ایسی مجلس جس میں لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر نہ کریں، نبی پاک پر درود نہ پڑھیں، وہ بھی خسارے کی مجلس ہے۔ مجلس کا معنی کیا ہے؟ مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ایک شخص اکیلا بیٹھا ہو، یہ بھی مجلس ہے، اور دو بیٹھے ہوں، یہ بھی مجلس ہے، چار بیٹھے ہوں تو یہ بھی مجلس ہے، بہت بڑا اجتماع ہو تو وہ بھی ایک مجلس ہی کی شکل ہے۔ لہذا جب بھی آپ کسی مجلس میں ہوں، کسی گیدرنگ میں ہوں، تو آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی مجلس، کوئی بیٹھک، کوئی گیدرنگ ہماری ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ اور رسول کا ذکر کیے بغیر وہاں سے کھڑے ہوں۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ جہاں کہیں بیٹھیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہماری وہ بیٹھک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ مثلاً رضا الہی کے لیے مکمل بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تفسیر عزیزی میں کہ قلدہ بن اسید، جسے ابو اسد بھی کہتے تھے، یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا، جو دور جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن وہ آپ سے ملا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تم تجارت اور سوداگری میں بڑے ماہر تھے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کے مقابلے میں اسلام قبول کر کے اتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ لات و عزا، یعنی جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے تھے، تم ان کی شفاعت سے نا امید ہو گئے۔ اس بیوقوف یعنی قلدہ کی بات سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قلدہ، جو بندہ حق کو قبول کرے और अच्छे काम बिजा लाए, भला वो भी नुकसान उठाने वाला होता है। उसको समझाया कि जिस तरह मैं दुनियावी तिजारत में माहिर हूं, इसी तरह मैंने आखरत की तिजारत में भी अकलमंदी दिखाई है और मैंने हक बात को कबूल किया है और अच्छे कामों में मैं मसरूफ हो गया हूं, लिहाजा नुकसान उठाने वाला मैं नहीं, असल में तुम हो और तुम ही घाटे का सौदा कर रहे हो। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की इस बात का जो मफहूम मैंने पेश किया आपको, इसकी ताइद में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह असर नाजिल फरमाई। आज सुनिए सूरह असर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम बेशक आदमी जरूर खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए। वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला इस प्यारे प्यारे जवाब और इस पर नाजिल होने वाली सूरह असर से मालूम हुआ, इंसान सारे के सारे खसारे में है। इस नुकसान से बचता सिर्फ वही है जिसमें ये तीन सिफात हों, और आज यही हमारे बयान का मौजू भी है। सूरह असर की तफसीर और सूरह असर की तफसीर से जो मदनी फूल हैं वही हमारे बयान का मौजू है। तीन सिफात, उनको आपने गौर से सुनना है, वो तीन सिफात क्या हैं? यानी सूरह असर में मैं बता दिया कि कसम इरशाद फरमाकर जमाने की कि इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान लाए हैं और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरों को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की, तो खसारे में से बचना अगर चाहता है तो इन तीन सिफात को अपनाए। नंबर एक, साहिब ईमान हो, कि जो मोमिन नहीं वो तो जानवर से भी बदतर है। ईमान वाला नहीं है, जो मुसलमान नहीं है वो जानवर से भी बदतर है। इसने दुनिया में आने का मकसद ही गंवा दिया, फिर वो नुकसान से कैसे बच सकता है, वो तो खसारे ही खसारे में है। और नंबर दो, दूसरी सिफ्त क्या होनी चाहिए उसमें, नेक अमल करता हो, जो नेकियां नहीं करता गुनाह कमाता है, वो भी सख्त नुकसान में है। कि गुनाह तो एक आग है जो जिंदगी के कीमती लम्हात को जलाकर रख देती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम तेरी हलाकत हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला के अकवाल सुभान अल्लाह बड़े वाज़ और नसीहत के अकवाल है। चुनाची वो फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम तेरी हलाकत हो, क्या तू अल्लाह पाक से मुकाबला करना चाहता है? हां हां, जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह पाक से जंग की। गुनाहगार सख्त खसारे में है, कितने बड़े नुकसान में है। और तीसरी सिफ्त के मुतालिक फरमाया, हक बात की और सब्र की वसीयत करने वाला होकर जो खुद भले नेक बन जाए। यानी तीसरी बात जो बयान की कि हक बात की है और सब्र की वसीयत की, अगर ये सिर्फ उसके अंदर है तो वो खसारे में नहीं है। तीनों सिफात अगर अपना ली उसने कि वो ईमान वाला भी हो, गुनाह से बचता हो, नेकुकार हो, नेकियां करने वाला हो और हक बात करने वाला हो, सब्र की तलकीन करने वाला हो, सब्र की वसीयत करने वाला हो, तो ऐसा आदमी भला कब खसारे में है। एक बात और भी बयान की, जो खुद भले नेक बन जाए मगर दूसरे को नेकी की दावत ना देता हो, दूसरे को बुराई से मना ना करता हो, तो वो भी नुकसान में है। खसारे में जो इंसान, कहा गया कि इंसान खसारे में है, मगर उसके बाद जो तीन सिफात बयान की गई, वो शख्स मोमिन हो, और गुनाह से बचता हो, नेकियां करने वाला हो, नेकी की दावत देने वाला भी हो, खुद नेक भी हो और गुनाह से मना भी जो है करता हो। अगर खुद नेकी करता है और नेकी की दावत नहीं देता, दूसरे को बुराई से नहीं बचाता, मना नहीं करता, तो ऐसा शख्स भी खसारे में है, ऐसा शख्स भी नुकसान में है। ऐन मुमकिन है कि जब गुनाहगार अजाब में गिरफ्तार हो तो ये भी पकड़ में आ जाए। और कीजिए कि नेकी करना और नेकी की दावत ना देना, नेकी की दावत ना देना कितने बड़े खसारे की बात है। अल्लाह पाक हम सबको ये तीन सिफात अपनाने, खुद को नुकसान से बचाने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। बाज लोग होते हैं कि वो खुद तो नेकियां करते हैं, खुद नेक अमल करते हैं, देखते हैं कि वो उनकी औलाद, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार या जिनको वो समझते हैं कि मैं इनको नेकी की दावत दूंगा और वो मान जाएंगे, उन्हें भी नेकी की दावत नहीं कहते। वो सोचते हैं या शेख अपनी अपनी देख, बस खुद किए जाओ, कहां समझाने बैठोगे इनको। हालांकि फरमाया गया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका खुलासा है कि और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। नेकी की दावत देना, किसी को समझाना, किसी को नमाज का कहना, रोजे के मुतालिक बताना, फर्ज उलूम के मुतालिक बताना, गुनाह से बचाना, ये कितनी सवाब का काम है। और जो नेकी की दावत नहीं दे रहा, गुनाह से नहीं बचा रहा, वो भी खसारे में है। अल्लाह हमें नेकी की दावत देने वाला बनाए और नेकी करने वाला बनाए। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, सूरह असर कुरान मजीद की जो हमने सूरत समाअत की मुख्तसर, इसके मुतालिक हजरत उबै बिन काब ने जो रिवायत की है वो सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह असर पढ़े अल्लाह पाक इसके लिए सब्र पर मोहर लगा देगा और वो रोजे कयामत अहले हक के साथ होगा। इतनी प्यारी फजीलत है और कितनी मुख्तसर सी सूरत है, मिनट से कम में भी इस सूरत की तिलावत कर सकते हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो सूरतें हैं जो हम नमाज में तिलावत करते हैं, उसका तर्जमा भी पढ़ना चाहिए, तफसीर भी पढ़नी चाहिए। इसके लिए सिरातुल जिनान जो तफसीर है 10 जिल्दों में, फिर मुख्तसर तफसीर 2 जिल्दों में, फिर लफ्जी तर्जमा वो भी मकतबतुल मदीना ने शाये किया है, फिर उसकी ऐप भी बना दी गई है सिरातुल जिनान की। तो कितनी आसानियां हैं कि मोबाइल आपके पास है, टैबलेट आपके पास है, आप इसमें देखकर कुरान पढ़ सकते हैं, तर्जमा पढ़ सकते हैं, तफसीर पढ़ सकते हैं, कितनी आसानियां हैं। मगर पढ़ेंगे तभी तो वो आसानी हासिल कर सकेंगे। तो अब नियत करें कि रोजाना हम कुरान पाक की कम से कम 3 आयतें तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम से रब तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है हम जान लेंगे। फिर वो सूरतें कम से कम जो हम नमाज में पढ़ते हैं, आखिरी 10 सूरतें हैं, 12 सूरतें हैं, आखिरी 15 सूरतें हैं, उसको तो कम से कम जो है हम रट लेना, उसका तर्जमा नक्श कर लें, उसका तर्जमा अपने जहन में कि क्या पढ़ा जा रहा है और हम उससे क्या समझ रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो तिलावत की जाएगी तो हमें सुनने का लुत्फ ही कुछ और आएगा। तो ये मुख्तसर सी जो सूरत है इसमें जो मजामीन बयान हुए हैं और जो सबक हमें दिया गया है सूरह असर में, वो ऐसा कमाल और बेमिसाल है कि इंसान के लिए ये एक नसीहत ही अगर ये अपना ले तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए इसके लिए काफी है। यानी ये वो जामे सूरत है कि जिसके अंदर कैसे जबरदस्त जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मजामीन हमें अता फरमा दिए। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम इमाम मोहम्मद बिन इदरी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर लोग इस एक सूरत यानी सूरे असर में गौर और फिक्र करें तो ये उन्हें यही काफी है। आप ही का एक और फरमान है, کہ اللہ پاک نے سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی بھی اگر اللہ پاک دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کی صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت، صرف 14 الفاظ میں کیسی کمال نصیحت بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک نصیحت کو اپنا لیں، اسی میں غور و فکر کریں، تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اس بات سے کہ یہ مبارک سورت ایسی ہے کہ اسے یاد رکھنا، اس میں جو نصیحت کی گئی ہے اس پر عمل کرنا، اور اس مبارک سورت کو بار بار دہراتے رہنا کہ یہ سبق ہمیں یاد رہے اور اس پر عمل کا ذہن بنتا رہے، یہ بہت ضروری ہے. طبرانی شریف میں ہے کہ دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ان کا معمول کیا تھا؟ جب بھی وہ آپس میں ملتے، ملاقات کرتے، تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے. ان کا معمول تھا، یہ کیسا پیارا معمول تھا. کاش ہم بھی یہ انداز اپنا لیں، جب بھی آپس میں ملاقات ہو، دو دوست آپس میں ملیں، تین دوست ملیں، باپ بیٹا ملیں، استاد شاگرد ملیں، نگران اور ماتحت ملیں، اور ایک دوسرے کو آخرت کی یاد دلاتے ہوئے پرانی آیات اور احادیث بالخصوص سورہ عصر وغیرہ موقع کی مناسبت سے سنا کر آخرت کی یاد دلاتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کسی کو خوشی کا پیغام دینا ہو، کسی کی یہاں ولادت ہوئی ہے بچے کی، تو بچے کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ کہیں گے میں آپ کو ایک مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. کبھی حدیث بیان کریں گے، کبھی کوئی قول بیان کریں گے، شب جمعہ میں آپ کی تحریر آتی ہے اس میں مدنی پھول ہوتا ہے، کسی کی عیادت کرتے ہیں، کسی کی تعزیت کرتے ہیں تو اس میں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. آپ کی گویا کوئی بیٹھک، آپ کی کوئی تحریر نصیحت سے خالی نہیں ہے. مگر ہماری بیٹھکیں ایسی کیوں نہیں ہیں؟ ہماری گفتگو ایسی کیوں نہیں ہے؟ کاش ہم مدنی مشورہ کریں، کاش ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھیں، کاش ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم بھی کوئی حدیث، کوئی قول بیان کریں. امیر علیہ سنت کی کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی اقوال ہمیں ملتے رہتے ہیں، وہی پڑھ کے بیان کر دیں. جناب امیر علیہ سنت کی طرف سے بھائی جو ہے تشریف لائے، یہ سنیے، اچھا ہفتہ وار رسالہ ہے، اسی میں سے کچھ بیان کر دیں ہم. تو آج نیت کریں کہ اپنی مجلس کو ہم نصیحت والی مجلس بنا دیں گے انشاءاللہ، حدیث سننے سنانے والی مجلس بنا دیں گے، ذکر اور درود پاک والی مجلس بنا دیں گے. ہماری کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جو ذکر سے خالی ہو. انشاءاللہ ذکر اللہ بھی کریں گے، نبی پاک پر درود پاک بھی پڑھیں گے، اور جب مجلس کا اختتام ہو تو اچھی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی ایسی باتیں بھی جو ہے مجلس میں ہو جاتی ہیں فضول قسم کی، اس کے آخر میں دعا پڑھ لیں، اختتام مجلس کی دعا. میں ایک ملک میں گیا میں تو وہاں حلقہ لگا ہوا تھا فیضان مدینہ میں، اور اس بک کے وہاں اسلامی بھائی تھے، تو وہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سب گھیرا لگا رہے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی تھی، درس ختم ہونے کے بعد ہم بیٹھتے تھے، دعا کبھی یاد کرا دی، کبھی کسی پر بات چیت ہوئی، تو وہ ایک گھیرے کی شکل میں جمع ہوتے تھے، پھر وہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دو طرح سے دعائیں حدیث میں آئی ہیں. تو یہ انشاءاللہ الرحمن مجلس کے اختتام کی دعا پڑھیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. تو اپنی مجلس کو انشاءاللہ ذکر والی بنائیں گے انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے تو سورہ عصر اصلاحی مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے، زندگی کی اہمیت بیان کی گئی ہے، زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنے اور کامیابی کے طریقے ارشاد ہوئے ہیں. مگر اس سب کے ساتھ ساتھ اس مبارک سورت میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بھی موجود ہے. کیسی پیاری بات کہ کوئی سورت ہو، کوئی آیت ہو، کوئی موضوع ہو، کوئی بات ہو، قرآن کریم کا پیارا پیارا اسلوب ہے کہ ہر صورت میں، ہر طرح کے مضمون میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو موجود ہوتے ہیں. یہاں تک کہ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں نا، قل ہو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اس میں بھی نعت مصطفیٰ کا پہلو موجود ہے. سورہ عصر میں بھی موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب تم کہہ دو، قل ہو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، مگر تم کہہ دو، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کو محبوب کی گفتگو پسند ہے، اللہ کو محبوب کا زمانہ پسند ہے. سبحان اللہ. تو اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. مشکل شعر ہے نا، چلیں شرح کر دیتے ہیں. جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، ایسے ہی وقار عارض یعنی نبی پاک کا رخسار مبارک قرآن کریم کا بھی وظیفہ ہے. تو سورہ عصر میں نعت کا پہلو کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. عربی میں زمانے کو کہتے ہیں، اور مفسرین کرام کا ایک قول یہ ہے اس جگہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، البتہ دنیا کی تاریخ میں وہ جو 63 مبارک سال جو ہمارے آقا نے اس دنیا میں ظاہری طور پر بسر فرمائے، جب فضائیں آپ کی مہکی مہکی سانسوں سے مہک رہی تھیں، در و دیوار آپ کے نور سے روشن ہو رہے تھے، اللہ پاک نے ان 63 سالوں کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا والعصر، اے محبوب ہمیں آپ کے مبارک زمانے کی قسم. تو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قسم کا ذکر فرماتا ہے، اور قرآن نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی قسم ارشاد فرمائی، کلام کی بھی قسم ارشاد فرمائی، اور آپ کی عمر کی بھی جو ہے وہ قسم ارشاد فرمائی. اعلی حضرت نے ان قسموں کو ایک شعر میں پرو دیا اور کہا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. خدا نے امام الانبیاء کو وہ مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ پاک نے آپ کو ایسا کمال، ایسا اونچا مرتبہ دیا، ایسا رتبہ دیا کہ نہ پہلے کسی کو ملا ہے نہ بعد میں کسی کو ملے گا. اللہ نے آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کے شہر مبارک جس میں آپ موجود ہیں، آپ کے کلام مبارک کی اور آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی. تو معلوم ہوا سب سے افضل زمانہ وہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف فرماتے. حدیث پاک میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ارشاد فرمایا ہے، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی یہ امت میں سب سے بہترین لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ یعنی صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. یہ تین زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سبق ملا اس سے کہ سب سے آئیڈیل اور سب سے معیاری زمانہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی مبارک کا زمانہ ہے. پھر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کا دور مبارک ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ انہی زمانوں کو اپنا معیار بنائیں، مثلا انہی زمانوں کی تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے، اور اس کی قسم ارشاد فرما کر اللہ پاک نے ہمیں تنبیہ کی. غور کریں سورہ عصر کی تفسیر میں ہمیں کیا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح عصر کا وقت دن کا اختتامی وقت ہے، مطلب دن ختم ہونے جا رہا ہے، سورج غروب ہونے جا رہا ہے، اس وقت کام کاج کرنے والے، بازار میں دکانیں چلانے والے اپنی دکانیں سمیٹنا شروع کرتے ہیں، اب وہ وقت قریب آتا جاتا ہے جس نے دن بھر میں کچھ نہیں کمایا وہ جلد ہی اپنے گھر پہنچے گا، اس کے بال بچے اہل و عیال اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پیسے اور کھانے کا مطالبہ کریں گے. تب اسے شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ دن میں تو کچھ کیا ہی نہیں نا، دن میں سست پڑے رہے، کوئی کام کاج کیا ہی نہیں اور دن کو ضائع کر دیا، فضول گزار دیا. تو ایسے ہی ہے انسان، دنیا اپنے عصر کے وقت پر ہے، قیامت قریب آ گئی، جلدی موت اپنا جال بچھا دے گی، تیری روح نکالی جائے گی، تجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. اے نادان جو غفلت میں دن رات گزارتا چلا جا رہا ہے، وہ کتنے خسارے میں، کتنے نقصان میں ہے. ہاں ہاں جلد، بہت جلد حشر برپا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، ہمیں رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا، پھر ہم سے پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کمایا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنا حق ادا کیا، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، رکوع بھی کر سکتے تھے، قیام بھی کر سکتے تھے، سجدے بھی کر سکتے تھے، تلاوت بھی کر سکتے تھے. پوچھا جائے گا کہ نعمتوں کا کتنا حق ادا کیا، اور ہر ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیسی نصیحت قرآن ہمیں کر رہا ہے. اے عاشقان رسول، بات واقعی صحیح ہے، انسان خسارے میں ہے، سخت خسارے میں. تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے سورہ عصر کی دوسری آیت کا معنی یعنی والعصر کے بعد ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اس کا معنی میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. وہ برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا ارحمو من یذوب رأس مالہ، اے لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. میں نے اس سے سورہ عصر کی تفسیر کو جانا، اس کی عبرت انگیز صدا سن کر میں نے یہ کہا ان الانسان لفی خسر، واقعی انسان خسارے میں ہے، مطلب انسان کی زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے. جو اس میں نیکی نہ کمائے وہ سخت خسارے میں ہے، وہ سخت نقصان میں ہے. کسی نے کہا نہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چھپکے چھپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روح ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. پیارے اسلامی بھائی، یقین مانیے ہماری زندگی، ہماری ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں دنیا میں ایک سانس لینا آخرت کے ہزار سانسوں سے بہتر ہے. کتنی بڑی بات کتنے مختصر لفظوں میں کر گئے داتا علی حجویری. غور کیجئے ہماری ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر لکھنے والے یہی بات ایک دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں تصور باندھو، تصور کرو ایک شخص ہزار سال زندہ رہا، اس نے ہزار سال زندگی گناہوں میں گزاری، اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اپنی زندگی کا، اور ایک لمحے کے بعد اسے موت آ جائے گی۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں، یعنی نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو سچی توبہ کی برکت سے اس کے ہزار سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور وہ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے تو ایک آدمی ساری زندگی نیکیوں میں گزارے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے، تو اس کو کیسے کیسے انعامات ملیں گے۔ اب غور کیجیے کہ انسان کا ایک لمحہ، ایک منٹ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر صرف ایک سیکنڈ میں آپ وہ عمل کر لیں جو بار بار مدنی چینل پر مبلغین سے آپ سنتے رہتے ہیں، جو ابن ماجہ شریف کی روایت میں موجود ہے کہ جو ان چار کلمات میں سے جو بھی کلمہ پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اب کتنی دیر لگی، ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ایک لمحہ ہمارا کتنا قیمتی ہے، ہم معمولی توجہ کر کے زبان کو ذرا سی حرکت دیں، ایک سیکنڈ میں جنت میں ایک درخت لگوا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک سیکنڈ کی قیمت ہے، ایک سیکنڈ کی قیمت کیا ہے؟ جنت کا ایک درخت۔ ہم سیکنڈ نہیں، ہم تو گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، دنوں رات ہماری ضائع ہو رہی ہیں، کتنا وقت سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، اور کتنا وقت قرآن کھولنے کو دیتے ہیں، کتنا وقت یوٹیوب کو دے رہے ہیں، اور کتنا وقت ہم درود پاک پڑھنے میں، نیک اعمال کرنے میں لگا رہے ہیں۔ اس کا جواب سب ہمارے پاس ہے، قرآن مجید تو ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ہم سب کو لمحہ با لمحہ جو ہے وہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور موت کے قریب ہوتے ہی ہماری عمر رفتہ رفتہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہو، جس کا وقت جا رہا ہو، وہ اپنی وقت کی قدر کیسے کرے گا؟ اللہ ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ وقت ایک ندی کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے، نہ رکے رکتا ہے، نہ باندھے بنتا ہے۔ قرآن مجید نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں فرمایا، اے انسان تیری ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہی ہے۔ کسی نے کہا نا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، پرانا شعر ہے نا، پہلے گھڑیال بڑے بڑے لگے ہوتے تھے، ہر گھنٹے پر جو ہے وہ ایک بیل آتی تھی، وہ ہر گھنٹہ گویا یہ نصیحت دیتا تھا کہ تیری زندگی کا ایک گھنٹہ کم ہو گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اب غور کریں، اس کا اتنا قیمتی اثاثہ جس کے ذریعے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کمائی جا سکتی ہیں، وہ اثاثہ دم بدم کم ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ اس اثاثے کی قدر بھی اگر وہ نہ کرے گا تو وہ اس سے بڑا خسارے میں کون ہوگا؟ رابعہ بصریہ ولیاں بہت نیک خاتون، آپ فرماتی ہیں ایک رات سحر کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر میں سو گئی، خواب دیکھا، خواب میں ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر تین قسم کے پھل لگے تھے، میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے، کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ اور کچھ زرد تھے، یعنی یلو تھے، سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے درخت؟ تو کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا یہ آپ کا ہے، اور یہ آپ کی ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو ابھی ابھی آپ نے پڑھی، پڑھ کر آپ سو گئیں۔ فرماتی ہے میں نے درخت کے ارد گرد چکر لگایا، دیکھا کہ سنہرے رنگ کے کچھ پھل زمین پر گر گئے۔ میں نے کہا کاش یہ پھل بھی انہی درختوں میں لگے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو مجھے جواب ملا یہ وہیں لگے تھے، مگر تسبیح پڑھنے کے دوران جب آپ یہ سوچنے لگیں کہ جو میں نے آٹا گوند کر رکھا ہے اس میں خمیر لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا، بس جیسے ہی توجہ تمہاری اس طرف گئی یہ پھل اسی وقت زمین پر نیچے گر گئے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے بارے میں غور کریں، کیسی ہمیں اس دنیا کے اندر حاجت ہے ان لمحات کی قدر کی، اور کیسی عبرت کی بات ہے کہ رابعہ بصریہ تسبیح میں مصروف تھیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ آٹے کی طرف گئی تو آپ کے وہ پھل جو ملنے تھے آپ کو وہ مس ہو گئے آپ سے۔ تو یہ تو تھوڑی دیر کی بات تھی، ہم تو گھنٹوں نہیں کئی عمر کا ایک حصہ ہم نے اپنی غفلتوں میں گزار دیا، اور اب جو جدید چیزیں آ گئی ہیں وہ مزید ہمیں مصروف سے مصروف کرتے جا رہی ہیں۔ اس وقت کی اگر قدر نہیں کریں گے تو یہ وقت ہمیں برباد کر دے گا۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا نا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ یقین مانیے وقت برباد کرنا یہ انداز مسلمانی نہیں ہے۔ حضرت شوری فرماتے ہیں دو شخصوں کو فضول کام میں دیکھا تو آپ نے فرمایا الفارغ ما امر بهذا، فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا۔ کون سا حکم؟ فاذا فرغت فانصب، یعنی تم جب فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اور ہم فارغ ہوتے ہیں، ہم موبائل پر لگ جاتے ہیں، ہم فارغ ہوتے ہیں تو دنیا کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، ایک بزنس سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، جبکہ ہمیں کہا گیا فاذا فرغت فانصب، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو۔ مطلب یہ کہ جب ایک عبادت سے فارغ ہو تو دوسری شروع کرو، اور کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہو، کہ مقصود اصلی عالم کے پیدا کرنے سے یہی ہے، کیونکہ ہم جو پیدا کیے گئے ہیں وہ کمانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہمارا خالی مقصد بال بچوں کو پالنا، ان کا بینک بیلنس اور ان کا مستقبل بنانا نہیں ہے، ہم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو مقصود اصلی ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہمارے سامنے ایک ہولناک دن ہے، قیامت جلد آئے گی، بہت جلد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، ابھی تو صدیاں ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر کتنے سالوں کے بعد موت آئے گی، پھر اس کے بعد جا کر قیامت قائم ہوگی، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یعنی بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قیامت دور نہیں، بلکہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اور سورہ عصر سے جو متعلقات باتیں بیان کی گئی، مدنی پھول پیش کیے گئے، ہم سمجھیں کہ ہمیں جو زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو نیک عمل کر رہے ہیں، اپنے وقت کی قدر کر رہے ہیں، جو وقت کو بچا رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اے عاشقان رسول، اس قیامت کی ہم سب نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے سوالات کی تیاری کرنے میں ہم نے جو ہے وہ جلدی کرنی ہے۔ فرمایا قرآن میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اے عاشقان رسول، اتنا ہولناک دن ہمارے سامنے ہے، اور ہم لمحہ بلمحہ قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم موت کو بھی بھولے ہوئے، قیامت کے دن بھی بھولے ہوئے، قیامت کا دن بھی، یعنی پہلے تو ملک الموت کا سامنا ہے، ملک الموت کا سامنا کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتر گئے، پھر قبر میں اترنا ہے، پھر قبر کے سوالات ہیں، نکیرین کا سامنا ہے، پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا معاذ اللہ جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم نہ جانے کب تک قبر میں رہنا ہے۔ پھر قبر کے بعد محشر کا دن ہے، 50,000 سال کا دن، پھر قیامت کے سوالات ہیں، پھر نامہ اعمال کا دیا جانا ہے، پھر نامہ اعمال کو پڑھنا ہے۔ یہ سارے مراحل جس کے باقی ہوں وہ غفلت میں اپنی زندگی گزارے تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا نا کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اور پروفٹ میں کون ہے، فائدے میں کون ہے؟ وہ جو قدر کر رہا ہے، وہ جو ایمان والا ہے، وہ جو نیکیاں کرتا ہے، وہ جو تلاوت کرتا ہے، وہ جو سجدے کرتا ہے، وہ جس کی نماز قضا نہیں ہوتی، جو جماعت کا خیال کرتا ہے، جو فرض علوم سیکھتا ہے، جو عبادت میں جو چیزیں فرض ہیں ان کو سیکھتا ہے، حج فرض ہوا تو حج کی ادائیگی کر لیتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وقت پر ادا کر دیتا ہے۔ فائدے میں تو وہ ہے اور خسارے میں وہ ہے جو ان چیزوں کو بھولے ہوا ہے، موت کو، قبر کو اور قیامت کے دن کو۔ اللہ اکبر۔ علامہ جوزی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت منصور بن عمار خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لائے۔ خلیفہ نے کہا، ہے منصور میں آپ کو ایک سال کا وقت دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تلاش کر کے لاؤ۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند سے ہی گویا سوال پوچھا اور ایک سال کا وقت دیا۔ تو انہوں نے ایک سال سے پہلے، بلکہ ایک دن سے پہلے ہی جواب دیا اور فرمایا، آپ نے سوال کا دوسرے حصے میں کہا کہ اور سب سے زیادہ جاہل کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ عبد الملک بن مروان کا سوال سن کر منصور بن عمار واپس چل پڑے۔ ابھی محل کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، لوٹ آئے اور کہتے ہیں، اے عبد الملک۔ عبد الملک نے کہا، کیوں واپس آ گئے؟ فرمایا، جواب مل گیا۔ کہا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو نیکیاں بھی کرے اور اللہ پاک سے ڈرتا بھی رہے، اور سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ کرے پھر بھی خود کو عذاب سے محفوظ سمجھے۔ یہ عبرت انگیز جواب سن کر عبد الملک بن مروان پر رقت طاری ہوئی، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے کپڑے تر ہو گئے۔ پھر کہا، ہے منصور خدا کی قسم آپ نے درست کہا۔ پھر بولے، منصور قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیے۔ حضرت منصور نے قرآن مجید کی آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا، کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، بیچ میں آ جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت سن کر عبد الملک بن مروان پر خوف کا غلبہ ہو گیا اور بولے، اے منصور تم نے مجھے مار ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے غش کھائے اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور کیجئے کہ بندوں کو بھی نعمتیں دی گئی ہیں، اور جب اس سے قیامت میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا تو بندے کا حال کیا ہوگا؟ ہم بندے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، روز قیامت اگر اللہ پاک کچھ بھی عذاب نہ فرمائے تب بھی اپنے یہ گناہگار وجود لے کر اس کے حضور حاضر ہونا، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ بھی شرمندگی کے لیے کافی ہے۔ روایت میں ہے، قیامت میں ایک شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تیرے اعمال پر اطلاع رکھتا ہوں؟ کیا تو نے میرے دیکھنے کو عام لوگوں کی طرح ہلکا جانا؟ کیا تجھے مجھ سے اور میرے فرشتوں سے حیا نہ آئی؟ کیا تجھے میری پکڑ سے بھی ڈر نہیں لگا؟ اے میرے بندے، کیا میں تمہیں ٹھنڈے پانی کی نعمت میں نے تجھے نہ دی تھی؟ کیا تیرے جسم کو میں نے طاقت نہیں دی تھی؟ تو نے اس کے باوجود میری نافرمانی کی، بندہ یہ اللہ پاک کا فرمان سن کر شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، عرض کرے گا اللہ پاک مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے، میرے لیے اس شرمندگی سے آسان تو یہ ہے کہ تو مجھے آگ میں ڈال دے۔ غور کیجئے ہماری زندگی کس قدر قیمتی ہے، اور اس زندگی کو نیکیوں میں گزاریں گے تو جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ایسا نہیں کیا تو پھر خسارے میں پڑ جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے ہم اپنے وقت کی قدر کریں، زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ کی اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ فرمائیے شب قدر کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جس رات کی تو قدر کر لے تیرے لیے وہ شب قدر ہے۔ سمجھا دیا ہمیں، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم رات کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا رات کو ضائع کر دیتے ہیں، دن کو ضائع کر دیتے ہیں؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول گھنٹے منٹ اور سیکنڈز کی قدر ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، اور سمجھانے کے لیے ہمیں یہ 72 نیک اعمال دیے ہیں۔ 72 نیک اعمال اگر اس پر عمل کریں نا، یقین جانے ہمارے گھنٹے محفوظ ہو جائیں گے، اس پر عمل کریں تو ہمارے منٹس محفوظ ہو جائیں گے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کی ترغیب بھی ہے، نمازوں کی ترغیب بھی ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ نیت کریں اور ہر روز نیت کیا کریں، انشاءاللہ ابھی تو نیت کریں گے کہ آئندہ جتنی زندگی ہے اس کو انشاءاللہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ ہر روز صبح ہو تو نیت کریں گے انشاءاللہ میں اپنے پورے دن کو عبادت میں اور فضولیات سے بچنے میں گزاروں گا، انشاءاللہ اللہ کی عبادت میں، اس کے کلام کی تلاوت میں گزاروں گا، رزق حلال کمانے میں گزاروں گا، ماں باپ سے حسن سلوک میں گزاروں گا، مسلمانوں کی خیر خواہی میں گزاروں گا۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں۔